كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طالب علموں کے لئے خوش آمدید. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی سعادتوں اور برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. آمین. القرآن حیاتی, آج ہمارا 11th جز ہے, لیکچر نمبر 12, سورۃ توبہ کی آیت رہے گی انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. سورۃ توبہ آیت نمبر 122. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ترجمہ ہے, اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ ڈریں یا بچیں یا پرہیز کریں. قرآن کریم میں ہر صورت اپنی اہمیت رکھتی ہے, لیکن سورۃ توبہ اس لحاظ سے یونیک سورہ ہے جس میں منافقوں کی سرگرمیوں کو بیان کیا گیا ہے اور آس پاس کے وہ آرا بھی جو نفاق میں بہت آگے تھے اور دین اسلام کے لیے وہ قربانیاں نہیں دینا چاہتے تھے جس کی ضرورت تھی, لہذا ان کا ذکر سورۃ توبہ میں کھل کر کیا گیا ہے. اور منافقین کو ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا دین کے بارے میں, انہیں علم تھا لیکن شعور نہیں تھا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ توبہ کے آخر میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ دیہاتوں سے, گاؤں سے یا آس پاس کے علاقوں سے, قصبات سے کچھ لوگ نکل کر آئیں اور دین کی وہ گہرائی والی سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکیں. اب دیکھیں, ہر کوئی مدینہ تو نہیں آ سکتا تھا, ہر کسی کے لیے, یعنی ہر کوئی اپنے شہر چھوڑ کر مدینہ آ جائے, کیسے پوسیبل ہو سکتا تھا بھلا یہ؟ تو اسی لیے یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ کیوں نہ کچھ شہر میں جہاں پر تعلیمی مدرسے عام ہیں تو وہاں آ کر تعلیم حاصل کی جائے. تو بیسیکلی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اصل میں لیتفقہوا فی الدین, کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا, اور یہ فرض کفایہ ہے, یعنی معاشرے میں, اسلامی سوسائٹی میں, ہر شہر, ہر دیہات اور ہر قصبے میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو دین کی گہرائی سے سمجھ بوجھ حاصل کریں. آپ دیکھیں, دین اسٹیبلشڈ ہو نہیں سکتا, دین قائم ہو نہیں سکتا, دین نافذ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو, دین کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو. دین کی سمجھ, دین کا مزاج, یہ تو دراصل خلاصہ ہے دین کا. تو دیکھنا ہوگا کہ کہاں تعلیم کی ضرورت ہے اور کہاں فقہ کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی مدارس میں بیٹھ کر ہی دیں، کوئی کلاس روم میں بیٹھ کر ہی دیں، یا صرف پڑھے لکھے لوگوں کو ہی سکھائیں، نہیں. دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد ضروری ہے، کنسسٹنسی ضروری ہے کہ مسلسل کوئی چیز لیتے رہنا، مسلسل کوئی چیز حاصل کرتے رہنا. آپ دیکھیں انفارمیشن ایک الگ چیز ہے، یعنی علم تعلیم ایک الگ چیز ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس کی فقہ کو سمجھنا. اور جیسے کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث، کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور یہ دین کی سمجھ اچانک سے نہیں آ جاتی، اچانک آپ بہت بڑے عالم، فقیہ، مفتی نہیں بن جائیں گے، بلکہ علماء کرام نے اس کے لیے اپنی پوری زندگیاں اس میں کھپا دی، پوری زندگیاں اس میں لگا دی. لوگوں نے 40-40 سال اور 30-30 سال دین کا علم حاصل کرتے ہوئے گزار دیے، اور پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ سمجھ آ ہی نہیں سکی جیسے کہ ہم چاہتے تھے. سبحان اللہ، یہ ان کی عاجزی تھی ہمارے علماء کرام کی، ہمارے اسلاف کی، جو سلف صالحین گزرے ہیں ہمارے. آج ہم سمجھتے کہ 2-3 گھنٹے کی کلاسز اٹینڈ کر کے ہم سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیں، ہم کو لوگ ٹیچر بھی سمجھنے لگے، ہم کو عالم بھی سمجھنے لگے. تو یہ دین کا جو علم، یعنی جو دین کا فقہ ہے، جو دین کی فقہ ہے، جو سمجھ ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا خلاصہ، یہ چند گھنٹوں میں آنے والی چیز نہیں ہے، چند منٹوں میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سب کچھ اپنا لگا دینا پڑتا ہے، سب کچھ کھپا دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے ہی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اس کے اندر وہ لینینسی، وہ نرمی، منکسر المزاجی، اچھا اخلاق، بات کو سمجھ کر سامنے والے کو پیش کرنا، کب کہاں کس چیز کی ضرورت ہے وہاں اتنا ہی ڈوز دینا، ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں لوگوں کے ذہنی لیول سے اونچی بات کی جا رہی ہو اور کہیں لوگوں کے ذہنی لیول سے نیچے کی بات کی جا رہی ہو کہ لوگ سمجھ ہی نہ سکیں. تو یہ دین کی سمجھ بوجھ، یہ اصل میں استقامت سے آتی ہے، یہ تقوی سے آتی ہے، یہ صبر اور برداشت سے آتی ہے. یہ اوپری اوپری علم نہیں ہوتا کہ چند گھنٹے بیٹھ گئے اور علم حاصل کر لیا، نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اصل میں، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. تو کیوں نہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں دین کی وہ سمجھ بوجھ، وہ فقہ. اور فقہ سے مراد میں یہاں پر علوم الفقہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو فقہی مسائل میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہاں فقہ سے مراد پورے دین کا خلاصہ، دین کی سمجھ بوجھ. دین آپ دیکھیں صرف کاغذ پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے علم، بلکہ کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو دلوں پر لکھا جاتا ہے، جو دلوں سے حاصل کیا جاتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا، بہت صحیح بات ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ آپ کے دل پر جب تک علم کا اثر نہیں ہوتا تب تک آپ اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، نہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں ایکچولی پریکٹیکل حل دیا جا رہا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی جگہ آباد نہیں ہو سکتے، آ کر آباد نہیں ہو سکتا. یعنی ہر کوئی مدینہ آ جاتا تو آپ خود سوچیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اکرم مدینہ میں تھے، اگر پورے لوگ نکل کر مدینہ آ جاتے تو مدینہ میں تو رہنے کے لیے جگہ ہی نہ بچتی تھی. تو کسی نہ کسی کو اپنے شہر سے نکل کر علم حاصل کرنے کے لیے آنا ہوگا، اور واپس جا کر پھر تعلیم دینی ہوگی. یعنی ہر شہر سے کچھ لوگ آ جائیں، ہر بستی سے، ہر شہر سے، ہر قصبات سے، ہر گاؤں سے، ہر دیہات سے کچھ لوگ ضرور ایسی جگہ جائیں جہاں پر علم کا حصول پاسبل ہو، جہاں پر گہرائی والا علم ملتا ہو، چاہے مدینہ ہو، چاہے مکہ ہو، یا جو بھی اسلامک یونیورسٹیز ہیں یا اسلامی مدارس ہیں، وہاں پر جا کر علم حاصل کریں. کچھ لوگ وہاں ضرور آئیں، اور پھر وہاں سے واپس جا کر وہ لوگوں کو دین کا فہم اور علم پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مومنوں کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی نکل جاتا، بلکہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکلتے، ایک گروپ نکلتا، تاکہ لیے تفقہ فی الدین، تاکہ وہ دین کی فقہ، دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل کریں. کیوں؟ ولی یون زیرو قوم ہم تک جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو بتائیں کہ تمہارے برے کاموں سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے کس طرح سے تم کو تکلیف ہو سکتی ہے، تاکہ پھر وہ قوم بچ جائے اور پلٹ آئے، اللہ تعالی کی طرف پلٹ آئے اور وہ ڈر جائے، گناہوں سے بچ جائے، تاکہ وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ تو دین کی سمجھ اور تعلیم صرف چند لوگوں تک مخصوص نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہر طبقے کے لوگ اور ہر شہر اور ہر گاؤں سبھی کو حاصل کرنی ہے۔ جو بیسک تعلیم ہے دین کی، وہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو کام کرنے والی ماسی ہیں، ہم تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ہم کو دین کے علم کی کیا ضرورت۔ کوئی یہ کہ میں تو بزنس مین ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ہر ایک کو بیسک تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کا جو فرائض والا معاملہ ہے، یعنی جو فرائض ہیں ہمارے، وہ ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون ہو، یا پھر یعنی لوگوں کے گھروں میں جو کام کرتی ہو گھر گھر جا کر وہ خاتون ہو، یا کہیں کا کوئی پرائم منسٹر ہو، یا کہیں کا کوئی بڑا ذمہ دار اور عہدے دار ہو۔ بیسک نالج دین کی تو ہر ایک کو آنا ضروری ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا اور کوئی اس سے پہلو نہیں بچا سکتا۔ ہاں، جو اسپیشل دین ہے، جو اسپیشل سمجھ ہے، جو اسپیشل علم ہے، یعنی جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کچھ جنرل فزیشین ہوتے ہیں، کچھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کچھ آئی اسپیشلسٹ ہیں، کچھ گائنیکولوجسٹ ہیں، الگ الگ ڈاکٹرس ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں جو مہارت رکھتے ہیں۔ ایون ای این ٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے الگ الگ اس میں بھی ڈاکٹرس، الگ الگ اسپیشلائزیشن ہیں۔ تو ایسے ہی دین کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں، معاشرے کے چند لوگ، یعنی جو الگ لوگ ہوں، جو گہرائی والا علم حاصل کریں۔ ہر ایک مفتی نہیں بن سکتا، ہر ایک اسکالر نہیں ہو سکتا، ہر ایک عالم نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ لوگ علم حاصل کریں گے، کچھ لوگ تعلیم حاصل کریں گے، اور کچھ لوگ فقہ کا علم حاصل کریں گے۔ اور فقہ سے مراد یہاں پر، پھر میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ فقہ سے مراد علوم الفقہ نہیں ہے، یعنی مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر اصل دین کی سمجھ، تاکہ حالات کے لحاظ سے فیصلہ کیا جا سکتے۔ تو تعلیم اور فقہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ تعلیم ہر کوئی دے سکتا ہے، اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اتنی استقامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن فقہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، تاکہ علم اندر تک اتر جائے، اور یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ دین کا علم ایسا اوپری اوپری نہ دیا جائے، بلکہ دین کا علم ایسا ہو جو اندر تک اتر جائے، جو اندر تک سرایت کر جائے، جو دلوں کے اندر رچ بس جائے۔ آپ دیکھیں کہ پڑھانے والے بہت ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر پڑھانے والا متقی بھی ہو، لیکن سمجھ یہ ہے کہ دین اندر تک ابزارب ہو جائے، اس کی سمجھ آ جائے۔ کوئی ضرورت نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کاغذات کا لکھا ہوا، کاغذ کا لکھا ہوا دلوں پر بھی لکھا جائے۔ جب تک ہمارا شعور نہیں بدلتا، جب تک ہمارا رنگ قرآن کے رنگ میں نہیں رنگتا، جب تک قرآن کا رنگ ہمارے دلوں میں رچ بس نہیں جاتا، تب تک کہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو تفقہ کہتے ہیں، کہ زیادہ وقت اس میں لگایا جائے، زیادہ گہرائی سے دین کا علم حاصل کیا جائے۔ گھنٹہ، دو گھنٹے، آدھا گھنٹہ لگانے سے یہ پورا نہیں ہو سکتا، اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا پرائم ٹائم لگانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو زیادہ وقت دینا پڑے گا۔ جب یہ، یعنی آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اچھی چیز پسند کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھی سے اچھی چیز ہو، تو اچھی سے اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کیوں عام لوگ بننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں جو لوگ ابھی بھی، جیسے ہم وہی کہتے رہ رہے ہیں، جا رہے ہیں آپ لوگوں سے بھی، کہ جو لوگ قرآن الحیاتی کر رہے ہیں، یہی نہیں اور بھی دنیا میں جتنے بھی، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے، جیسے ہم ہمیشہ ہی کہتے آ رہے ہیں کہ زوم کی وجہ سے یا آن لائن کلاسز کی وجہ سے الحمدللہ علم بہت پھیل رہا ہے، ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے اسکالرس ہیں، ہماری بہت ساری بہنیں ہیں یا اور بھی لوگ ہیں اسکالرس، جو الحمدللہ ہر طرف، ہر شہر میں، ہر جگہ، قریہ قریہ الحمدللہ کلاسز ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ایک علم کا شوق جاگ اٹھا ہے لوگوں کے دل میں، حاصل کرنے کا بھی اور پھیلانے کا بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ آپ ہائیسٹ لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں، کیوں نہ آپ درجات کی بلندی پر پہنچنا چاہیں گے، اور ہر کوئی پہنچنا چاہے گا۔ جیسے کہ استقامت، آپ دیکھیں کوئی چیز آپ کنسسٹنسی کے ساتھ حاصل کرتے ہیں تو اس کا اثر بالکل نمایاں ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی مثال لے لینا، چونکہ ہم خواتین ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اگر آپ جلدی جلدی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، الم ٹلم کچھ بھی ڈال دیں اور کوکر، پریشر کوکر میں ڈال دیں اور چڑھا دیں اس کو، اور ڈھکن بند کر دیں، کچھ بھی تیار ہو ہی جائے گا، پک کر تیار ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کوئی اسپیشل چیز بنانا چاہتے ہیں, جیسے کہ اب کوئی بھی اسپیشل چیز آپ امیجن کر لیں اپنے خود کے ذہن میں, کھیر ہی لے لیجئے یا کوئی بھی چیز جس کو آپ باریکی سے بنائیں گے, آپ اس کو بہت دیر تک, آپ دیکھیں جب کھیر بنتی ہے اور دودھ کو آپ گاڑھا کرتے ہیں اس میں ایک اسپیشل ٹیسٹ آنے کے لیے, تو اس کو دھیمی آنچ پر آپ کو دیر تک گھماتے رہنا پڑتا ہے اور چمچہ ہلاتے رہنا پڑتا ہے, کیونکہ پھر نہیں تو پتیلے میں نیچے لگتا رہتا ہے دودھ اور جل جاتی ہے کھیر اور وہ مزہ بھی نہیں آتا. تو کوئی بھی چیز میں مزہ آنے کے لیے, اس میں ٹیسٹ آنے کے لیے آپ کو دیر تک بھوننا پڑتا ہے, چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ کوئی اور ڈش ہو کھانے بنانے کی. اب دیر تک کوئی بھی چیز کو بھونیں گے, دیر تک کوئی چیز کو پکائیں گے, آپ دیکھیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا, اور آپ جلدی کوئی چیز کر کے لا کے پیش کر دیں گے اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوگا, ہے نا. تو اسی طرح سے دین کا علم جب تک یہ گہرائی سے حاصل نہ کیا جائے, جب تک کہ اس کے لیے اس میں ڈوبا نہ جائے, جب تک کہ اس میں اپنے آپ کو کھپا نہ دیا جائے, آپ کو وہ چیز حاصل ہو نہیں سکتی, اس کے وہ نتائج آپ کو مل نہیں سکتے. اور اسی لیے تو کہا نا کہ میں یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تفقہ تو لغت میں ادراک اور فہم اور علم کو فقہ کہا جاتا ہے, یعنی سمجھ بوجھ. اختلافی مسائل کو جاننا یہ بھی فقہ کہلاتا ہے. کسی چیز کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا تاکہ اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی جائے یہ بھی فقہ کہلاتا ہے. آپ غور سے اس بات کو ذہن میں رکھیں, اگر آپ ہائیسٹ لیول حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں کیوں سرٹیفکیٹ کے لیے کرائیٹیریا رکھا ہے. اگر ہر کوئی ریکارڈنگ سنتا رہے اور کچھ لوگ بےچارے اپنا اسپیشل وقت ٹائم نکال کر لائیو کلاس اٹینڈ کریں, تو دونوں کی قربانی دینے میں فرق ہے نا. آپ جو لوگ لائیو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر لائیو اٹینڈ کر رہے ہیں, تو وہ اپنا وقت دے رہے ہیں نکال کر, تو ان کی قربانی کا کچھ تو ان کو رزلٹ ملے, کچھ تو ان کو اس کا بدلہ ملے. اور کچھ لوگ آرام سے اپنے تمام روزمرہ کے کام انجام دے رہے ہیں, اور جب ان کا دل چاہتے اپنے حساب سے ریکارڈنگ سنیں گے تو ان کو بھی سیم رزلٹ ملے اور قربانی دینے والوں کو بھی سیم رزلٹ ملے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے قربانی دینے والوں کا جو رزلٹ ہے, جو نتیجہ ہے, جو بدلہ ہے, وہ زیادہ بہتر ملے گا. تو یہ بات بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اپنی جو قربانی دیتا ہے, جو دوسری تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کوئی ایک چیز حاصل کرنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, اس کو جو ریوارڈ ملے گا, اس کو جو بدلہ ملے گا, چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو, وہ اس کو نہیں مل سکتا جو سہل پسند اور آرام ہو, جو اپنے تمام کام اپنے حساب سے انجام دے, اپنے حساب سے جو چلنا چاہے. اب دیکھیں ورنہ تو اسکول اور مدارس کی جو ویلیو ہے, جو اس کی قدر و قیمت ہے, وہ تو گھٹ کر رہ جائے گی. ہم اپنے بچوں کو اسکول میں کیوں داخل کرتے ہیں, کیوں نہیں گھر میں تعلیم دے دیتے, ہم ہوم اسکولنگ کیوں نہیں کراتے. ہم بہت ساری مائیں بہت لیزی ہیں, ہم نہیں کرتے ہیں یہ سارے کام, ہم نے اسکول کے بھروسے چھوڑ دیا اپنے بچوں کو, کیونکہ اسکول وقت پر وہ چیزیں کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجی اور آپ کہتے کہ نہیں آج تو بچہ اٹھا نہیں, ابھی کل بھیجوں گی, اس طرح سے آپ کریں گی, اسکول والے اگلے سال ہی نکال دیں گے آپ کے بچے کو, بلکہ اگلے مہینے ہی اسکول سے خارج کر دیں گے. تو یہی ہوتی ہے استقامت, کنسسٹینسی, کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا, لگا دینا, وہ چیز آپ کے اندر رچ بس جائے اور اس کے لیے قربانی دینا. اور یہی دین ہمارا تقاضا کرتا ہے ہم سے. آپ دیکھیں صحابہ میں بھی ہر کوئی فقیہ نہیں بنا, ہر کوئی ابو بکر اور عمر نہیں تھے رضی اللہ عنہم, ہر کوئی ابو ہریرہ نہیں تھے, ہر کوئی خالد بن ولید نہیں تھے. خالد بن ولید نے کسی اور فیلڈ میں مہارت حاصل کی ماشاءاللہ, اور اس میدان میں انہوں نے نمایاں کارنامے انجام دیے. ابو ہریرہ دوسری فیلڈ کے ماہر تھے, انہوں نے اپنی اس فیلڈ میں مہارت سے کام لیا اور انجام دیا ماشاءاللہ, اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا. تو مجھے اور آپ کو بھی کیوں نہ ہم ہائیسٹ لیول حاصل کریں, ہم کیوں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جائیں کہ بس صرف علم حاصل کر لیا. نہیں, صرف علم حاصل کرنے سے نہیں ہوگا, ہمیں تھوڑے ہائیسٹ لیول پر جانا پڑے گا, ہمیں تفقہ حاصل کرنا پڑے گا دین میں, ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے استقامت چاہیے, اس کے لیے قربانی چاہیے, اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا, زیادہ وقت دینا پڑے گا. جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پھر اس میں لچک نہیں آ سکتی. اور آپ دیکھیں تبدیلی کبھی بھی فوراً نہیں آتی ہے, تبدیلی آنے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے, چاہے وہ اپنی ذات میں تبدیلی ہو چاہے معاشرے میں تبدیلی ہو, اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے, وقت لگتا ہے. سال ہر سال گزر جاتے ہیں تب کہیں جا کر اس کا رزلٹ نظر آتا ہے. اور یہی مثال بارش کی بھی ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات تیز بارش برستی ہے, اور بہت تیز بارش ہوئی کہ ندی نالے سب بہنے لگے, لیکن وہ ندی نالے بہ گئے اور پانی ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، چلا گیا، بہ گیا پانی. لیکن کچھ بارش ہوتی ہے جب بوندا باندی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ تین دن کی چار دن کی ایک ساتھ جھڑی لگنا کہتے ہیں اس کو ہماری لینگویج میں، واللہ عالم آپ لوگ کیا کہتے ہیں. تو جب وہ تین چار دن کی ایک ساتھ بارش ہوتی ہے، صرف وہ ہلکی ہلکی پھوار برس رہی ہوتی ہے، بوندا باندی ہوتی ہے، تیز بارش نہیں ہوتی. لیکن وہ کیا ہوتی ہے، بوندا باندی جب ہوتی ہے، یعنی وہ جو پھوار برس رہی ہوتی ہے مسلسل، تو وہ زمین کے اندر تک جاتی ہے اور پوری زمین اس پانی کو، اس بوند کو ابزارب کر لیتی ہے اپنے اندر. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کتنا بہترین ہوتا ہے، نہ فصلیں تباہ ہوتی ہیں، نہ کچھ نقصان پہنچتا ہے، بلکہ الٹا زمین اور زیادہ بارآور ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. تو یہ القرآن حیاتی، یا قرآن ہماری زندگی ہے، یہ ایسی بوند بوند برستا رہتا ہے ہمارے اندر. اور یہ، یعنی یہ جو تفقہ ہم حاصل کریں گے، جو فقہ ہم حاصل کریں گے، یہ بغیر وحی کے ہو نہیں سکتا. یعنی جو ڈیوائن نالج، ڈیوائن علم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی نالج ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوا علم ہے، وہی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، وہی ہمیں اندر سے بدل سکتا ہے، وہی ہمیں تبدیل کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے لیے ہر لیول کی بات نہیں کی جا سکتی، ہر ایک کے لیے ایک جیسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہوگا. میں اور آپ، ہم سب اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، پھر جس فیلڈ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، دین کے لیے، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے کھپا دیں، لگا دیں، کہ مٹا دیں اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. واقعی میں ہم میں سے جو کوئی چاہتا ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو کھپائیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو لگائیں گے نہیں، ہم جب تک قربانی کی سطح پر، قربانی کے لیول پر نہیں جئیں گے، یقین جانے نتیجہ برآمد ہو نہیں سکتا. ابھی آج ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو، پوری دنیا کو اتنی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو قربانی کی سطح پر جینا جانتے ہوں، جو دوسروں کے لیے جینا چاہتے ہوں، جو دوسروں کو فائدہ اور خیر پہنچانا چاہتے ہوں. آپ دیکھیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کچھ ایسا کام کرنا ہے، کچھ ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے عزم اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جس سے معاشرے میں تبدیلی آئے، جس کی وجہ سے معاشرے میں چینج آئے. تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو لگا دینا پڑے گا. تو تفقہ یہاں علم کی بات نہیں کی گئی، سبحان اللہ. آپ دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ لیتعلمو کہ لوگ کیوں نہ علم کے لیے نکلے، نہیں، بلکہ یہاں لیتفقہو کی بات کی گئی ہے کہ کیوں نہ، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ کچھ لوگ فقہ حاصل کرنے جاتے، یعنی مکمل سمجھ دین کی، کمپریہنسو نالج. تعلیم الگ چیز ہے اور تفقہ الگ چیز ہے. آپ دیکھیں، ہمارا دین، ہمارا جو، یعنی ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں، اسلام، سبحان اللہ، جس کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی علم بالقلم، کہ وہ جس نے تم کو قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، الرحمن علم القرآن، جس نے، وہ رحمان ہے جس نے تم کو تعلیم دی، تم کو اخلاق سکھایا، تم کو قرآن کے ذریعے سے تعلیم دی، سبحان اللہ. آپ دیکھیں، انفارمیشن ایک الگ چیز ہے اور سمجھ ایک الگ چیز ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ. تو اس کے فرق کو ہمیں سمجھنا ہوگا. آج تعلیم بہت لوگ حاصل کر رہے ہیں، علم بہت پھیل گیا ہے، ہر جگہ گھر گھر میں نالج آ گئی ہے، ہر جگہ آپ کو کتابیں ملے گی، لائبریریز کی لائبریریز آپ کو نظر آئے گی لوگوں کے گھروں میں. لیکن علم وہ چیز نہیں دے سکتا آپ کو جو سمجھ دے سکتی ہے. علم بھی بہت اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن مومن تو ہمیشہ آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں نا. مومن کیا کرتا ہے، وہ ایک درجہ اور آگے بڑھتا ہے، ایک درجہ اور آگے بڑھنے کی دھن میں لگا رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس علم سے ایک سیڑھی اور اوپر چڑھنا ہے، ہمیں تفقہ حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لیتفقہوا فی الدین کہا، تعلیم کی بات نہیں کی، یہاں پر تفقہ کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر علم کی بات نہیں بلکہ تفقہ کی بات ہے. جیسے آپ لوگ جانتے ہو کہ مدینہ کے آس پاس کے جو بدوی تھے، جو دیہات کے رہنے والے تھے، وہ کچھ لوگ اس میں سے نفاق کا شکار ہو گئے تھے، یا وہ دین کے لیے کچھ قربانی نہیں دینا چاہتے تھے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہو، تاکہ جو دیہاتی عرب ہے، جو دین سے ناواقف ہیں، تو کچھ لوگ آئیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور واپس جا کر ان کو تعلیم دیں. تو اسلام صرف شہروں کے لیے نہیں آیا تھا، صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا، صرف ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے، ہر فیلڈ کے لیے، ہر گاؤں اور دیہات اور قصبے کے لیے آیا تھا. اور آپ کو گراؤنڈ لیول تک یعنی آپ کو ہر جگہ ہر فیلڈ میں کام کرنا ہے. اب دیکھیں ان لوگوں کا تصور کریے جن کے پاس یعنی کاپی اور پینسل بھی نہیں ہوتی, جن کے پاس لکھنے پڑھنے کے لیے کوئی سورسز نہیں ہوتے, تو ایسے لوگ کیسے پھر علم حاصل کریں گے؟ تو کیوں نہ کچھ خاص لوگ آئیں علم حاصل کریں اور واپس جا کر ایسے لوگوں کو سکھائیں. ہر کوئی آپ دیکھیں گرامر کی لینگویج نہیں سمجھ سکتا, ہر کوئی تجوید کی لینگویج نہیں سمجھ سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ رخاوا کرو, اسم ہے یہ فیل ہے, شدہ کرو جہر کرو, وہ کہیں گے یہ کون سی لینگویج استعمال کر رہے ہیں. تو ہر جگہ ایک زبان ایک جیسی تعلیم نہیں دی جا سکتی, ہر جگہ کے لوگوں کے لیول کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. جب دین کی سمجھ آتی ہے یہ بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ یہاں ہمیں دین کا پیغام کیسے پہنچانا ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور تربیت کیسے تھا کہ آپ ہر ایک سے ایک لیول کی بات نہیں کرتے تھے, ہر ایک سے الگ الگ ان کے مزاج کو دیکھ کر بات کیا کرتے تھے, اور اسی لیے صحابہ کی بہت جلد بات سمجھ میں آ جاتی تھی. اور یہ تھوڑی دیر کی باتیں نہیں ہیں, یہ یعنی ایکچولی ٹائم لیس ایفرٹ ہے. یہ یعنی آپ کو اس کے لیے مسلسل کوشش کرنا ہے, کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے اس میں آپ کے اوپر. آپ کو کتنا وقت لگے گا آپ نہیں جانتے سمجھانے کے لیے لوگوں کو, لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے دین کی. تو آپ کو شروعات کرنی ہوگی, پہلے خود سمجھ حاصل کرنی ہوگی تاکہ آپ دوسروں کو جا کر دین کا صحیح تصور دے سکیں, دین کے بارے میں ان کو صحیح علم دے سکیں, ان کو سمجھا سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اس کے لیے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بس جائیں اور شدت پسندی کے ساتھ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, تم یہ کرو گے تو تم بدعتی ہو, تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے, نعوذ باللہ. نہیں, جس کے اندر دین کی سمجھ ہوتی ہے نا وہ ایسی بات نہیں کرتا ہے, اس کے اندر محبت ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, اس کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فقہ کا مطلب ہے اس کو سمجھے کہ شریعت کا وہ علم جو دلیل سے ثابت ہو, جس میں انسان کا فائدہ اور لحاظ بھی ہو, وہ باتیں جو نفس کے لیے مفید یا مضر ہوں وہ بھی فقہ کہلاتی ہیں. سبحان اللہ, علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے اس کو ہمیں اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتائی ہے کہ فقہ ہے کیا جو دلیل سے ثابت ہے. یعنی یہ وحی والا ہی علم ہوگا, وحی کے علاوہ آپ کہیں سے بھی حاصل کریں گے آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا, آپ بھٹکتے رہیں گے گمراہ ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ وحی وہ ہے, یعنی یہ فقہ وہ ہے جو آپ شریعت سے حاصل کریں, جو شریعت نے آپ کو دیا ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یعنی قرآن اور وحی, جو وحی کے ذریعے سے, وحی جلی وحی خفی, یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. پھر جس میں انسان کا فائدہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو بھی چیزیں دی ہوئی ہیں اسی میں انسان کا فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو بھی احکامات اتارے ہیں وہ سب ہمارے ہی بھلائی کے لیے ہیں. تو جس میں انسان کا فائدہ اور لحاظ ہو, اور وہ باتیں جو نفس کے لیے مفید یا مضر ہوں, یعنی ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارے نفس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لہٰذا دین کی سمجھ بوجھ فقہ وہی ہے کہ ہم بات کو سمجھ جائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے, یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین, کہ اے اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ عطا کر. سبحان اللہ, اس لیے ان کے جو اقوال ہیں تفسیر کے بارے میں بہت مشہور ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ کی تفسیر ہے کچھ بعض آیتوں کی, وہ عبداللہ بن عباس کی بہت ہی بہترین ہے ماشاءاللہ, کیونکہ رسول اللہ کی دعا جو تھی ان کے لیے. سبحان اللہ, تو کسی کو بات اس طرح سمجھائی جائے کہ وہ اس کے اندر ابزارب ہو جائے, وہ اس کے اندر اتر جائے, وہ اس کے اندر رچ بس جائے, وہ اس کے سمجھے جیسے پانی ہمارے شریانوں میں کس طرح سے مکس ہو جاتا ہے, اسی طرح سے دین کا علم اس کا جو بھی نچوڑ ہے وہ سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے. تو کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت محنت لگتی ہے, ساری ساری عمر اس کے لیے لگانی پڑتی ہے, لیکن جو دین کا بنیادی علم ہے وہ ہر ایک کو آنا ضروری ہے, وہ ہر ایک کو حاصل کرنا لازمی ہے, چاہے پھر وہ کوئی معمولی ملازمت کرنے والا شخص ہو, کوئی ملازمہ ہی کیوں نہ ہو, نوکر چاکر ہی کیوں نہ ہو, یا کوئی اہم عہدے پر فائز شخص ہی کیوں نہ ہو. اور ہر تعلیم کلاس روم میں نہیں حاصل کی جا سکتی, یا ہر تعلیم کلاس روم میں نہیں دی جا سکتی, کیونکہ ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے, ہر ایک کو لکھنا نہیں آتا, ہر ایک کے پاس کاپی نہیں ہو سکتی, بلکہ بعض علم کو آپ کو دوستوں تک گھروں کے ذریعے بھی پہنچانا پڑتا ہے, بعض چیزیں آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی بتا سکتے ہیں. تو کاغذ کا لکھا ہوا دلوں پر بھی اتر جائے ضروری نہیں, جب تک کہ شعور نہ جاگے, جب تک ہمارا مزاج قرآن کے رنگ میں رچ بس نہ جائے تب تک کوئی فائدہ نہیں. دین کا علم ایک گھنٹے یا دو گھنٹے میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے لیے مہینے لگانے پڑتے ہیں، سال ہر سال لگ جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تو اسی لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ معلومات ایک الگ چیز ہے اور سمجھ بوجھ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہم کو صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے، اگر آپ اسکالرز کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو محدثین تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے ذریعے سے آج یہ احادیث ہم تک پہنچی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی احادیث، ان احادیث کی وجہ سے آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور انہوں نے ہر غلط اور صحیح بات کو چھانٹ کر بھی الگ کر دیا محدثین نے، انہوں نے اتنی عرقریزی سے کام کیا، اتنی باریک بینی سے کام کیا، اور حدیث میں 30-30 سال لگا دیے۔ اور انہیں، وہ بھی انسان ہی تھے ہمارے جیسے، لیکن انہوں نے اس قربانی کے لیول پر زندگی گزاری جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم، ہمارے ہاتھوں میں صحیح اور غلط چیزیں موجود ہیں، یعنی انہوں نے ڈیفرنشیٹ کر کے بتا دیا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ غلط حدیث ہے۔ اور یہ بہت باریک بینی والا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی محدث نہیں بن سکتا، اور ہر ایک کو محدث بننے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی باریکی والا علم ہے، ہر کوئی اس لیول تک نہیں جا سکتا۔ لیکن کم از کم جو محدثین نے کام کیا وہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر کوئی فقیہ بن جائے، ہر کوئی مفتی اور عالم ہو۔ جن لوگوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اس کام میں لگائیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا تھا، اس علم کے حصول کے لیے، ان سے ہی کم از کم ان کا جو دیا ہوا علم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ جیسے اس کی مثال علم حدیث کی سی ہی ہے کہ علم حدیث جو ہے یہ بہت باریکی والا علم ہے، تو ہر کوئی مفسر نہیں ہو سکتا، ہر کوئی محدث نہیں ہو سکتا، ہر کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا، لیکن چند لوگ ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ فقہ جو مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں آتے رہیں گے، چاہے وراثت کا مسئلہ ہو، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے کچھ اور ہو، تو یہ مسائل کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی فیلڈ، اس فیلڈ کا ماہر شخص ضروری ہے، عالم، تو آپ اس کے پاس جائیں گے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو یہ بالکل ختم ہی ہو کر رہ گیا، ہمارے یہاں پر کوئی بھی دین میں اسپیشلائزیشن نہیں کرتا، بہت ہی ریئر ہوں گے آپ کو لوگ ملیں گے جو اس میں اسپیشلسٹ ہو۔ ہاں ہم اپنے بچوں کو بہت اچھے سے ڈاکٹر تو بنا دیتے ہیں، اس میں اسپیشلسٹ بھی بنا دیتے ہیں، جب تک کہتے ہیں کہ اچھا پی جی نہ کر لیں کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا، اسپیشلائزیشن نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، ماسٹر نہ کر لیں تب تک فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن دین میں ماہر ہم نہیں بناتے۔ تو کوئی نہ کوئی ایک دین میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر کوئی اس لیول پر نہیں جا سکتا، لیکن کچھ لوگوں کو ضرور وہ ہائیسٹ لیول کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہر کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا، ہر کوئی محدث نہیں ہو سکتا، ہر کوئی مفسر نہیں ہو سکتا، لیکن بعض مسائل ایسے آتے ہیں ہماری زندگی میں جس کو بتانا ضروری ہے، تو ہم اپنے گھر میں کیوں نہ ضرور کوئی ایک بچے کو اس فیلڈ کا ماہر بنائیں، کیوں نہ ہم خود اس فیلڈ کے ماہر بنیں، کیونکہ چند لوگ تو اس فیلڈ کے ماہر ہونے ہی چاہیے۔ اور یہ چیز، یعنی جب تبلیغ آپ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور آگے اس کے لیے فیلڈ میں نکلتے ہیں، اس وقت آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کس کو کس لیول کی تعلیم دی جائے، کس جگہ کس قسم کے علم کی ضرورت ہے، کہاں کس چیز کی زیادتی ہے، اور اس کو حکمت سے دینا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے لوں گی کہ جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو انسان کو دعوی کا کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ بہت مشہور گزرے ہیں، اسکالرز میں سے تھے، دہلی کے تھے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہمارے یہاں پر، ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ بدعت پھیلی ہوئی تھی، یعنی ایک ہزار سال پہلے کی بات ہوگی تقریباً یہ، یا جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بدعات تھی اور بہت زیادہ دین سے ناواقفیت تھی۔ تو جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، تو بادشاہ کے گھر میں، جو بادشاہ کے گھر والے تھے، جو مغل بادشاہ تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو اس زمانے میں ان کے گھروں میں ہر قسم کی رسمیں کی جاتی تھی، ہر قسم کے جو کچھ ہوتے ہیں، ابھی یاد بھی نہیں آ رہا ہے مجھے کہ کیا کہتے ہیں، جیسے بڑے بوڑھوں کی عید ہے، رجب ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ایک اسپیشل نام تھا، کچھ اسپیشل وہ تہوار منایا جاتا تھا، مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، سوری، بیویوں کی کہانی ہے، کچھ ایسا کچھ تھا شاید وہ، غالباً۔ تو اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ وہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں عام لوگوں کے پاس مشہور تھا کہ یہ کچھ اور یہ الٹے دین سے پھر گئے ہیں، دین سے الٹ گئے ہیں، ایسا کہتے تھے ان کے بارے میں لوگ، حالانکہ وہ صحیح دین پہنچاتے تھے. تو جو بادشاہ کی بہن تھی کہا جاتا ہے وہ بہت اہتمام سے وہ تہوار منایا کرتی تھی. تو جب بادشاہ کے گھر پر سب عورتیں جمع ہوئی اور وہ تہوار منایا جانے لگا تو کچھ لوگوں نے بہکا دیا بادشاہ کی بہن کو کہ اچھا آپ جانتے کہ وہ فلاں فلاں جو اسماعیل ہے وہ تو آپ کے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے، وہ تو اس رسم کو، اس تہوار کو منانے کے خلاف ہے، وہ تو دشمن ہے اس رسم کا. تو اب وہ تو تھی، اب بادشاہ کی بہن ہی تھی، دماغ گھوم گیا اور کہنے لگی اچھا وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، بلاؤ اس کو ذرا. کہا جاتا ہے کہ ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھ ان کی جو پوری ٹیم تھی، جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی آئے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ایک طرف خواتین ہوتی تھیں ایک طرف مرد حضرات ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اسماعیل ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے خلاف بات کرتے ہو اور تم یہ جو رسم ہم مناتے ہیں تم اس رسم یا اس تہوار کے خلاف ہو. تو آپ دیکھیں انہوں نے کتنا حکمت بھرا جواب دیا، اور ایسا ہی ہم کو بر وقت جواب دینے آنا چاہیے، اور یہی دین میں سمجھ بوجھ ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے وہاں پر کہ اچھا بھی آپ یہ جو رسم منا رہی ہیں یا آپ یہ جو تہوار منا رہی ہیں یہ تو بدعتی ہے، آپ تو آگ میں جائیں گی. اس سے کیا ہوگا، سامنے والا آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. تو انہوں نے آپ دیکھیں کتنا حکمت بھرا جواب دیا اسماعیل شہید نے. انہوں نے کہا کہ آپ ابھی بھلا میں کیوں اس رسم کے خلاف ہونے لگا، میں کیوں اس تہوار کے خلاف ہونے لگا، میں تھوڑی منع کرتا ہوں. وہ تو کیونکہ وہ کچھ ایسا تھا شاید کہ بی بی فاطمہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے کچھ تہوار منایا جاتا تھا. تو کہا کہ بی بی کے ابا منع کرتے ہیں، بی بی کے ابا نے منع کیا تھا، اس لیے بھی میں نہیں کرتا ہوں یہ سب. تو بولے اچھا بی بی کے ابا نے منع کیا تھا، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ابا، اور وہ کون ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا اسماعیل شہید نے کہا کہ بی بی کے ابا ہی نہیں کرتے تھے تو پھر ہم کیوں کریں، اس لیے میں منع کرتا ہوں. تو وہ بادشاہ کی بہن کہنے لگی اچھا ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں، ذرا ہمیں تفصیل بتا. تب انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کی بیٹی نے تو یہ کیا ہی نہیں. تو کہنے لگی اچھا پھر یہ کہاں سے آیا، اور وہ حیران رہ گئی. تو اور اسی وقت اعلان کر دی کہ اچھا جب بیوی کے ابا ہی نے منع کر دیا تھا اور بیوی کے ابا ہی نہیں کرتے تھے تو ہم بھی نہیں کریں گے، اور آج کے بعد سے کوئی نہیں کرے گا. آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے دین میں سمجھ بوجھ، اور یہ ہوتا ہے بر وقت یعنی صحیح جگہ پر صحیح فیصلہ کرنا اور صحیح بات بتانا. تو یہ حکمت عملی اسی وقت آئے گی جب آپ دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کریں گے، ورنہ تو کیا ہوگا، آپ سب کو توڑ کر رکھ دیں گے اپنے آپ سے. سب آپ سے جب سب چھٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، تو آپ کیسے دین کی بات پہنچا سکیں گے. جیسے کہ بہت سارے سوالات ابھی آ رہے تھے کہ اچھا بھائی ہمارے پاس اگر کچھ چیزوں کا کھانا آتا ہے کچھ اسپیشل دنوں میں تو کیا ہم کھائیں نہ کھائیں. کچھ لوگوں نے کہا ہم نے لوٹا دیا. کیسے لوٹا دیا، یہ تو کتنی ایک طرح سے تھوڑی سی بد اخلاقی بھی لگتی ہے نا کہ کوئی آپ کے گھر کچھ بھیجے اور آپ اس کو لوٹا دیں. ہمارے رسول اللہ کا اخلاق تو ایسا نہیں تھا، ہم سب جانتے ہیں. تو رکھ لیں کھانا، کسی غیر مسلم کو دے دیں، اس پر بسم اللہ پڑھ لیں، کسی غریب جو بھوک سے مر رہا اس کو کھلا دیں کھانا، کیونکہ یعنی جو شخص بھوک سے مر رہا اس کے لیے تو اس وقت ناجائز بھی جائز ہو جاتا ہے. تو یہ حکمت ہمیں آنی چاہیے کہ ہر ایک کو مارا اور دو ٹکڑے کر دیے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ دین کی سمجھ بوجھ اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم دین کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، جب ہم اس کو استقامت کے ساتھ حاصل کریں گے دین کو. تو آپ دیکھیں مدینہ میں منافقین کے پاس علم تھا لیکن فہم نہیں تھا. عبداللہ بن ابی رسول اللہ کے تمام باتیں وہ جانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کے سب الفاظ اس کو آتے تھے، بلکہ وہ ہر نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے کھڑے ہو کر کہتا تھا، پہلی صف میں ہی کھڑا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں آؤ رسول اللہ کی اتباع کرو، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا تھا. اور واقعی میں وہ مطلب ایک طرح سے علم جاننے والا شخص تھا لیکن شعور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں اگلی آیت میں ہی فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. یعنی منافقین تو آپس میں بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ کیسے ہم نے چالاکی کی، کیسے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور ہم نے دھوکہ دے دیا لوگوں کو. تو ان کے پاس علم تھا، وہ دین کے بارے میں جانتے تھے، لیکن دین کا علم نفاق سے نہیں بچا سکتا تھا ان کو، یا دین کا علم انہیں نفاق سے نہیں بچا سکا کیونکہ وہ فہم نہیں رکھتے تھے. لا یفقہون، وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے. تو یہ دین کا علم دراصل یہ معرفت ہے کہ آپ دین کے مزاج کو آپ سمجھیں، دین کا مزاج کیا ہے. تو علم آپ کو نفاق سے نہیں بچا سکتا، ہاں آپ کو شعور، دین کا فہم، دین کی سمجھ بوجھ نفاق سے بچا سکتی ہے. دین کی روح اور دین کی مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے مسلسل محنت ضروری ہے. یہ چھوٹی موٹی کلاسز اٹینڈ کرنے سے نہیں آ جاتا، اس کے لیے آپ کو مسلسل سال ہر سال اس میں لگا دینے ہوں گے، مسلسل کوشش کرنی ہوگی، مسلسل جدوجہد کوشش کرنی ہوگی. اور جو فہم کے نتائج ہوتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں. اور اسلام صرف شہروں کے لیے اور عالموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ گاؤں کے لیے، دیہاتوں کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، ہر کلاس کے لوگوں کے لیے ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کو ملتی ہیں اس کے حصول کے لیے. علم جب حاصل کرتے چلے جاتے ہیں آپ، تو خود بخود تفقہ پیدا ہو جاتا ہے، فقہ آنے لگتی ہے، سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے. کہ من سلک طریقا علما یلتمس فیہ سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں، کچھ احادیث میں جو زبان پر الفاظ تھے وہی آپ کے سامنے آئے ہیں. تو جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو جو تھوڑ دلے لوگ ہیں وہ نہیں آ سکتے یہاں پر، جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں وہ نہیں چل سکتے اس راستے پر، جن کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت کی قوت نہیں ہے، جن کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، وہ اس راستے پر نہیں چل سکتے. وہ تھوڑا بہت حاصل کر کے کہتے بس بہت حاصل کر لیا، نہیں، بلکہ وہ اس راستے پر مسلسل چلتے رہتے ہیں. اور اسی لیے تو کہا تھا نا کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. تو یہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس راستے میں مشکلات تو آئیں گی، بہت دشوار گزار گھاٹیاں بھی عبور کرنی پڑے گی، بعض اوقات لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑے گی، بعض اوقات لوگ کہیں گے بھی کہ کیا اسی میں اپنے آپ کو لگا دیا، کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہے زندگی کا. تو لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی، تنزیہ، بہت ساری خواہشات کی قربانیاں بھی دینی پڑے گی، نیند قربان کرنا پڑے گا، اپنی جو بعض اوقات جو جائز خواہشات ہے اس کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. کہ بہت زیادہ شاپنگ کے لیے آپ نہیں جا سکتے، بہت زیادہ ہر قسم کے میلے ٹھیلے میں، پکنک پر، ہر قسم کے شادی بیاہ میں آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ مسلسل اس میں جاتے رہے تو پھر آپ یہ چیز کیسے حاصل کر سکیں گے. اس کے لیے تو قربانی، یہ جو دین کا فقہ ہے، جو سمجھ ہے دین کی، یہ قربانی مانگتی ہے آپ سے، یہ آپ سے وقت مانگتی ہے، یہ مشکل طلب کام ہے تھوڑا سا، لیکن جو حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس کے لیے انہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی کی بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ دین ہمارا بہت آسان ہے، بہت سہل ہے الحمدللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آسانی کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ نے فرمایا بشیرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی مت پیدا کرو. اور ہم نے دین کو اتنا تنگ بنا دیا ہے، دین کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، ہم کہتے کہ جب تک مشکل نہیں دیں گے لوگوں کو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس پر اجر نہیں ملے گا. جیسے کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، ایک آئی تھی ہماری یہاں پر ماشاء اللہ، وہ بھی ہماری دینی بہن ہی ہے، تو ہم نے ان کا درس رکھا تھا، تو انہوں نے بہت اچھی بات بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ باجی بس فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ حل بتائیے، تو ان سے کہو کہ صبح شام اذکار پڑھو، صبح شام کے اذکار پڑھو، دعائیں پڑھو حفاظت کی، یا جو 100 مرتبہ رسول اللہ نے سکھائے ہیں، جو بھی اذکار، 100 سے زیادہ آپ نے کوئی نہیں سکھائے، تو یہ سب اذکار پڑھو، استغفار کرو کثرت سے، 70 مرتبہ استغفار کرو، پڑھو دن بھر میں. تو نہیں نا باجی، پلیز کچھ ایسی چیز بتائیے جس سے مسئلہ حل ہو جائے. تو کہا کہ جب تک ان سے یہ نہیں کہا کہ ہاں 100 دفعہ الٹا کھڑے ہو کر یا الٹا لیٹ کر آپ 100 دفعہ جب تک سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کہیں گے ہاں باجی اب آپ نے صحیح بات بتائی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی جب تک ہم کوئی مشکل بات نہیں بتائیں گے نا، کہتے کہ نہیں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یعنی ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا. الحمدللہ ہمارا دین بہت آسان ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، ڈائریکٹ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے، آپ کوئی وسیلے مانگنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل کر دے گا. صبح شام کے اذکار ہمارے لیے کافی ہیں، حفاظت کی دعائیں جو روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر خود اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تھے آپ اس کے اوپر دم کر کے، تو وہ کریے. تو ہم وہ جو صحیح طریقہ ہے، جو مسنون طریقہ، وہ تو نہیں کرتے، کیونکہ ہم کو آسانیاں پسند نہیں ہیں، ہم الٹے طریقے سے جانا چاہتے ہیں. تو بہرحال بلا وجہ کے بہت زیادہ سوال جواب، بہت زیادہ فلسفیانہ باتیں، دین کو اتنا توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے سامنے والا کنفیوژن کا شکار ہو جائے. رسول اللہ نے کبھی ایسا گھما پھرا کر دین کو پیش نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی باتیں بہت آسان، سہل، پسندی والی ہوتی تھیں اور صاف سیدھی سچی باتیں ہوتی تھیں بس، کہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی تھی، کوئی بہت انٹلیکچوئل پرسن بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی تھی، اور جو ایک چھوٹا سا سیدھا سادہ پرسن، سیدھا سادہ بندہ بیٹھا تھا اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی تھی ماشاءاللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت آپ دے نہیں سکتے جب تک آپ بہت بڑے بڑے الفاظ، ایسے فصیح اور بلیغ الفاظ نہ پیش کریں. وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کہیں اس کے لیے، ایک عام سا لفظ ذہن میں آ رہا ہے کہ الفاظ کے ڈھیکلے آپ جب تک نہ دیں گے، ہم سمجھتے کہ سامنے والے پر ہمارا رعب نہیں بیٹھے گا. پھر تو ہم تقریر کو بہت ہی پرپیج بنا دیتے ہیں، بہت زیادہ اس میں ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ جو لوگوں کے سمجھ ہی میں نہیں آتے، اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو نہیں، ایک جو دین کا دائی ہوتا ہے، جس کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے، جو جس کے مزاج میں دین رچ بس جاتا ہے، وہ لوگوں کو عام سہل پسند بات بتاتا ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے یا گوہر سے، یعنی جو سمندر میں غوطہ لگا کر موتی چنتے ہیں، تو کیا وہ اس کا کور چننے کے لیے جاتے ہیں، سیپ کے لیے جاتے ہیں یا موتی کے لیے جاتے ہیں؟ آپ بتائیے کیا چننے کے لیے جاتے ہیں غواص؟ جب سمندر کے اندر وہ ڈیپ ڈائیو لگاتے ہیں، غواص ہے اصل میں غین واو الف سواد، تو وہ لوگ موتی چن کے لانا چاہتے ہیں، وہ کوئی سیپ نہیں چنتے ہیں، صرف اس کے کور نہیں چن لیتے وہ لوگ. تو ایسے ہی جو مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، وہ لوگوں کو الجھاتا نہیں ہے پر پیچ تقاریر میں، بڑے بڑے الفاظ استعمال کر کے، فصیح الفاظ استعمال کر کے، میں دیکھو میرے پاس کتنا علم ہے. نہیں، وہ سیدھی سیدھی باتیں بتاتے بس، یعنی جو آسانی والی باتیں ہوں. اور یہ اس وقت آ سکتی ہے جب دین کی سمجھ آپ کے اندر پیدا ہوگی، جب آپ دین کو یا اس کے مزاج کو سمجھنے والے بنیں گے. اور اس کی دو تین مثالیں آپ، یعنی چھوٹی چھوٹی مثالیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں بات کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کتنی آسانی سے بات کو سمجھا دیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت تھا، جو آپ کی تعلیم تھی، وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول تھی. اور آپ کس طرح سے دلوں پر اثر کرتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینہ آنے کے 6 سال تک بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. رسول اکرم نے ایک دفعہ ان کے بھائی سے کہا کہ میری طرف سے خالد کو ضرور پیغام پہنچانا، اور کہنا کہ رسول میں تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور خالد سے امید ہے کہ وہ خیر کو ضرور حاصل کرے گا. بس اتنا سننا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا، میرے بارے میں رسول اللہ نے بات کی ہے، جبکہ میں تو ہر جگہ جنگ میں ان کے خلاف رہا. اور یہ چیز ان کے دل کو اتنا سکون اور خوشی بخشنے والی تھی کہ وہ فوراً اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور رسول اللہ سے آ کر ملاقات کی. اور صحابہ بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ کہاں کیسی بات کی جائے. وہ ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانکتے تھے، بلکہ معاملات اور حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کے، کیونکہ صحابہ اکرام کی بھی تربیت کن کے ہاتھوں ہوئی تھی؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی. آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے ڈیلنگ آپ دیکھیں کیسی کی تھی رسول اکرم نے، کہ آپ جانتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مزاج، ابھی وہ کم عمر ہیں، تو ان کو آپ نے وہ حبشیوں کے کرتب دکھایا، اور جتنی دیر تک وہ دیکھتی نہیں اتنی دیر تک دکھاتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی تو رسول اکرم نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم گڑیوں سے کیوں کھیل رہی ہو. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، اتنی شدت پسند بن جاتے ہیں، اور ہم ہر چیز پر یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یعنی پھر چھوٹے چھوٹے بچے تک بھی کہنے لگتے کہ نیل پالش حرام ہے. یہ تو کوئی تبلیغ نہ ہوئی، یہ تو کوئی سمجھداری نہ ہوئی. ہر چیز کو آپ حرام کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے، کچھ چیزیں حلال اور حرام کے بیچ میں بھی ہیں. اب جیسے کوئی بہت زیادہ سمجھے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو بہت پسند ہے نیل پالش لگانا، اب وہ الحمدللہ ان کو دین کی طرف آنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اب لیکن شوق بھی ان کا نیل پالش لگانے کا، تو آپ ان کو بالکل منع نہیں کر سکتے. بھئی آپ ان کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے بھائی، نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اسے وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، آپ نماز کے وقت اس کو نکال لیں، وضو کر کے پھر نیل پالش لگا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی نیل پالش لگاتے تو کوئی گناہگار نہیں ہو جاتا وہ. نہیں، بات چھوٹی سی، اب یہ میں سمجھ گیا کہ میں نیل پالش لگانے کی اجازت دے رہی ہوں، میں اس کی اجازت نہیں دے رہی، یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے. لیکن ہر چیز کو آپ حرام کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. تو لوگوں کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، اور یہ اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی. آپ دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے، وہ دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا نہیں کی، اور پھر ہم فتوے دینے لگتے ہیں. تو یہ علم آپ حاصل کرتے چلے جائیے، یہ دین کا علم، قرآن کا علم، جو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا علم، اس میں اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ لگائے رکھیے. کیونکہ کیا اس کا درجہ ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جو فقیہ ہوتا ہے، جو دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے للہیت کی خاطر، خالص اللہ کے لیے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے اگر اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، اور اگر ایون اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تب بھی اس کو اپنی جدوجہد کا ایک اجر ضرور ملے گا، سبحان اللہ. اور کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوں گے. ہر اب دیکھیں ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو جو عالم اور فقیہ ہوتے ہیں اس کا یہی فرق ہوتا ہے، یہ عابد اور فقیہ کا یہی فرق ہوتا ہے. اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، میں اپنی بات اسی حدیث سے ختم کروں گی، اس میں بہت اچھے الفاظ ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں وہ حدیث موجود ہے، لیکن صحیح مسلم کے الفاظ تھوڑے سے اضافی ہیں. اس میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس کے ہاتھوں 99 قتل ہو گئے تھے، آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا ضرور. تو اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں، یعنی اس کو توبہ کا خیال آیا کہ میں پلٹنا چاہتا ہوں، اب میں زندگی سے تنگ آ گئے ہوں اور میں توبہ کر کے واپس پلٹنا چاہتا ہوں. وہ کسی عابد کے پاس گیا. اب وہ عابد کے پاس جب گیا تو اور اس نے پوچھا کہ میں کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتی. تو اس شخص نے ان کو بھی قتل کر دیا. اب پورے 100 پورے ہو گئے قتل، لیکن اس کے دل میں تڑپ تھی خیر کی اور طلب تھی اس کے دل میں خیر حاصل کرنے کی. تو کسی شخص نے اس سے کہا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک عالم ہے، یعنی سمجھے فقہ کو جاننے والے ہیں، ان کے پاس جاؤ. جب یہ شخص وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، تم ایسا کرو کہ تم وہ شہر وہ بستی چھوڑ دو اور تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ جن کے ساتھ تم رہے تھے یا جہاں پر تم نے سارے برے کام کیے تو وہاں تم کو برے نام سے ہی لوگ جانیں گے اور تمہیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیں گے، تو تم بستی بدل لو. اور فلاں بستی ہے اور وہ نیک لوگوں کی بھی بستی ہے، تم ادھر چلے جاؤ. وہ شخص سفر کے لیے نکلا جانے کے ارادے سے، اور پھر آخر کار وہ ابھی پہنچ بھی نہیں پائے تھے کہ ملک الموت نے اسے آ لیا. جب فرشتے اس کو لے جانے لگے تو دیکھا گیا کہ کہاں کا راستہ، کہا گیا کہ زمین کا راستہ ناپ ہو کہ کس طرف وہ جانے کے لیے کم راستہ بچا تھا، تو بستی کی طرف جانے کے لیے کم راستہ بچا تھا. دیکھا گیا کہ اس کا رخ کس طرف ہے، تو وہ رخ اس کا بستی کی طرف، یعنی مرتے مرتے بھی اس کو اس بات کی خواہش تھی کہ اس بستی کی طرف نکل پڑے. آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو وہ فرشتے لے گئے جو جنت کی طرف لے جانے والے فرشتے اس کو اٹھا لے گئے. اب دیکھیں یہ فرق ہے کہ یہ یعنی وہ عالم نے کیوں وہ جواب دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر سمجھ بوجھ تھی، وہ فقیہ بھی تھے اصل میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ تو میں بخش دوں گا تمہیں، سوائے شرک کے. شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اس کو معافی نہیں ملے گی. تو یہی سمجھ بوجھ کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو دین کی گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. دین صرف سر پر دوپٹہ اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ باتھ روم بھی جا رہے تو سر پر دوپٹہ اوڑھے رہیں. دین صرف اس کا نام نہیں کہ آپ کی داڑھی ناپ کر اتنی لمبی ہو اور پیجامہ اتنا ہی اونچا ہو، نہیں، وہ سب بھی ضروری ہے اپنی جگہ، اس کی کوئی اہمیت کو ہم کم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اصل دین کی سمجھ بوجھ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ سے قریب کریں نہ کہ دور کریں، اللہ سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں نہ کہ اللہ تعالیٰ سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسا نہ بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ مارے گا، اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. وہ اگر تم صدقہ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو تم اللہ تعالیٰ سے قرب بھی حاصل کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہوں کو معاف بھی فرما سکتا ہے، الحمدللہ وہ غفور و رحیم بھی ہے. تو اس طرح سے انٹروڈیوس کروائیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین کی سمجھ ہمارے اندر ہوگی، جب ہم سمجھ بوجھ پیدا کریں گے. تو یہ انبیاء کا کام یہی تھا کہ وہ اس قدر خیر خواہی والے تھے، وہ ہر ایک سے اس کے مزاج کے لحاظ سے بات کرتے تھے. الحمدللہ جب کوئی آتا تھا رسول اللہ کے پاس کوئی اس طرح سے ٹیڑھا میڑھا سوال لے کر، آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنے بہترین طریقے سے ڈیل کرتے تھے. آپ سیرت پڑھ لیجیے اس کے لیے. آج یہ ابھی یہاں پر ہمارے پاس موقع نہیں کہ ہم سارے واقعات ڈسکس کریں. تو یہ گہری سمجھ بوجھ اسی وقت آئے گی جب آپ استقامت کے ساتھ اس میں لگے رہیں گے. تو تین چیزیں آپ اپنے لیے لازم کر لیں، اور ان تین چیزوں پر اگر آپ عمل کرتے رہے یا آپ نے اس کو اپنے پلوں سے باندھ لیا تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ ضرور آپ کے اندر وہ سمجھ بوجھ پیدا ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اخلاص، کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کہ آپ اللہ کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی دکھاوا، خواہش یا لوگوں کی واہ واہ یا لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانا نہیں ہے کہ لوگ مجھے عالم کہیں یا لوگ مجھے جو بھی کہیں. تو پہلے اخلاص ضروری ہے. دوسرا اس راستے کے لیے صحیح علم، صحیح اسکالرس کو چننا، صحیح علمی مجالس کو ڈھونڈنا، اوتھینٹک نالج ضروری ہے. آپ دیکھیں علم بہت پھیلا ہوا ہے اور اتنے لوگوں نے اس کو یعنی راستوں کو ڈائیورٹ کر دیا ہے, گمراہی والے یعنی گمراہی کا دین بھی یعنی لوگوں نے جو ہے اس راستے میں بہت سارے ڈائیورژن نکال دیے ہیں. کوئی کوئی فرقہ بن گیا, کوئی کوئی فرقہ بن گیا, تو نہیں, آپ کو اوتھینٹک نالج, آپ کو اوتھینٹک سورسز ڈھونڈنے ہیں. جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا نا کہ سورہ یوسف کی 125,000 فضیلت ہے, اب یہ تو کوئی ہمارے دین کی بات ہے ہی نہیں, تو آپ کو یعنی ایسے ذرائع ڈھونڈنے ہوں گے جو سیدھا صراط مستقیم والا راستہ ہے, ایسے اسکالرس, ایسے لوگ, ایسے مدارس, ایسے انسٹیٹیوشنس آپ کو ڈھونڈنے ہوں گے جو آپ کو صحیح راستے پر لے جا رہے ہوں, جو آپ کو ڈائیورجن سے بچائیں اور سیدھا اللہ کے راستے پر لے کے جائیں. تو سیکنڈ چیز ہے اوتھینٹک نالج, اور تیسری چیز ہے استقامت, مسلسل کنٹینیوس جد و جہد. اس راستے پر رکنا نہیں ہے آپ کو, مسلسل چلتے چلے جانا ہے, چلتے چلے جانا ہے, یہاں تک کہ جب تک آپ اپنی منزل مقصود نہ پالیں, یعنی آپ کو اپنی منزل نہ مل جائے, اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی, اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جنت جب تک نہیں مل جاتی, آپ کو چلتے چلے جانا ہے, مرتے دم تک آپ کو استقامت کے ساتھ اسی لائن میں لگے رہنا ہے. یہ چیز آپ کو بے حد فائدہ دے گی, کیونکہ تمام ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں, اسکالرس کی زندگی دیکھتے ہیں, ان کی زندگی میں ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. تو اخلاص بہت کام آتا ہے, خلوص للہیت, دوسرا صحیح نالج, صحیح راستہ, صراط مستقیم, اوتھینٹک نالج چاہیے, اور تیسری چیز ہے استقامت, مسلسل اس راستے پر چلتے چلے جانا. تو یہ تین چیزوں کو اپنے لیے لازم و ملزوم کر لیجیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے گا. اور اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, یفقہوا قولی, وہ میری بات سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں وہ تاثیر دے, ہماری بات میں وہ تاثیر دے, ہماری تحریر میں وہ تاثیر دے کہ جس کی وجہ سے لوگ بات کو سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے, لوگوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ سے قریب کرنا, اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھانا. ہم کو اپنی ذات سے نہیں جوڑنا ہے, ہم کو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بنانا ہے, اور یہی ہماری کامیابی, کہ اگر وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں, اللہ سے قرب حاصل کر لیتے ہیں, یہ ہماری کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں اور ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے, انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.